طاير معه وحدي هيك بتقصد لي القصه مع بعض.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلوات وهو بڑی عبادت ہے اپنا پھر بھی صلوات پڑھنے. اپنی گفتگو کا آغاز حکمت بندگی پہ کیا. یہ اللہ کے کائنات کا لطف ہے کہ بس اوقات اس کی کائنات میں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہے یہ حسن اتفاق ہے، اگرچہ کائنات میں کوئی چیز بھی اتفاق کی نہیں ہوتی، یہ کائنات حادثات کی کائنات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر واقعہ اور حادثہ اس میں ایک حکمت مخفی ہے، یہ کائنات حکمت کی کائنات ہے، اتفاقات کی کائنات نہیں۔ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں اتفاقی نہیں ہوتا ہے، ہم بہت سی چیزوں کو حادثے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، درحالے کہ کوئی بھی حادثہ حادثہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں حکمت الہی شامل ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو حکمت پہ پیدا کیا ہے، اور کائنات کا وجود حکمت پہ ہے، لہذا اس ذات نے ایک اس دنیا کا ظاہر رکھا ہے، ایک اس دنیا کا باطن رکھا ہے۔ کیا میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ایک عالم معنی ہے، ایک عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو پست دنیا ہو، جو پستی کا عالم ہو، جو ایسا جہان ہے کہ جو عالم معنی کی ایک تصویر ہے۔ اللہ کی ذات نے اس عالم معنی کی ایک تصویر اس دنیا میں انسان کے لیے بنائی ہے، یعنی اس حقیقت سے ایک نازل منزلہ، ایک تصویر بنا کر خلاق کائنات نے انسان کے سامنے رکھی تاکہ یہ انسان اس تصویر کے ذریعے حقیقت سے آشنا ہو سکے۔ جیسے انسان جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں الفاظ کے پیرائے میں انسان گفتگو کرتا ہے، لیکن الفاظ اس گفتگو کی حقیقت نہیں ہوتے، الفاظ اس گفتگو کو بیان ضرور کرتے ہیں لیکن الفاظ کی حقیقت انسان کے ارادے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ الفاظ اس شے کو بیان کرتے ہیں کہ جو انسان کے باطن میں موجود ہوتا ہے، یعنی جو میرے عالم معنی میں، جو خطیب کے عالم معنی میں، جو اس کے دل میں، جو اس کے ضمیر میں موجود ہوتا ہے، اس کو وہ الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ بس حقیقت الفاظ کے لیے نہیں ہے، حقیقت اس شے کے لیے ہے کہ جو باطن میں موجود ہے، جس کو بیان کرنا مقصود تھا، جس ضمیر کو بیان کرنا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق کائنات نے بھی اپنی کلام کو نازل کرنا چاہا ایک بلند مقام سے، وہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے الفاظ یہی تھے کہ جن کے ذریعے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو الفابیٹ وہی یوز کرتے ہیں، کلمات وہی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی الف با تا سا کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ذات بھی الف با تا سا کو استعمال کرتی ہے، لیکن کیا عجیب نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جب ہم اسی الف با تا سا کو استعمال کریں تو یہ ایک عام کلام ٹھہرتی ہے، لیکن جب اللہ کی ذات اسی الف با تا سا کو استعمال کرے تو وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ کلام معجزہ بن جاتا ہے۔ یہی کلام جب معصومین کی زبان پہ قرار پاتی ہے تو یہ الف با تا سا ہی ہے جو عام آدمی بھی بیان کرتا ہے، معصوم بھی بیان کرتا ہے، لیکن جب معصوم بیان کرتا ہے تو وہ معجزہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہستیاں معجز نما ہستیاں ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والی ہر گفتگو حقیقت میں اللہ کی طرف سے جاری ہونے والی کلام ہے، یہ زبان خدا ہے، یہ کلام خدا ہے، ان کا وجود وجود خدا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو اللہ کے کانوں سے سنتے ہیں، یہ سوچتے ہیں تو اللہ کے دل سے سوچتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب ختمی مرتبت نے سب سے پہلے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کعبہ سے اٹھا کر سب سے پہلے جب مشاہدہ کیا، جو ہی دیکھتے چلے گئے، آنکھوں کو دیکھا تو کہا آنکھیں عین اللہ ہے، زبان کو دیکھا تو کہا زبان لسان اللہ ہے، اگر کانوں کو دیکھا تو کہا کان اذن اللہ ہے، چہرے کو دیکھا تو کہا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور اگر نفس کو دیکھا کہا نفس نفس اللہ ہے۔ اس لیے کہ اس وجود کی ہر شے کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ بس کبھی کلام عام انسان کی زندگی میں قرار پاتی ہے تو وہ معمولی کلام ٹھہرتی ہے، لیکن یہی کلام جب اللہ کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو وہ معجزہ ٹھہرتی ہے، اور یہی کلام جب معصوم کی زبان پہ جاری ہوتی ہے تو بھی معجزہ قرار پاتی ہے۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، بس دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایک دنیا کا باطن ہے۔ اللہ کی ذات نے آئے سورہ اسراء میں سب سے پہلی آیت اس میں اس طرح ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ عظیم ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات۔ یقیناً وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ تسبیح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تسبیح کرنے کا مقصد یہ ہے اس کو منزہ قرار دینا، وہ حقیقت میں ہے ہی منزہ، لیکن ہم تسبیح کے ذریعے اس کی پاکیزگی کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سبحان کہنا ہم اس کو پاکیزہ قرار نہیں لیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اللہ کی ذات کو پاکیزہ کیسے قرار دے گی؟ وہ تو ذات ایسی ذات ہے جس نے پاکیزگی کو پیدا کیا ہے۔ پاکیزگی کو پیدا کرنے والی ذات کو کوئی پاکیزہ کرے گا؟ ہم جب تسبیح کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پاکیزگی کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اس کی پاکیزگی کا اقرار کر رہے ہیں۔ جتنا اس کی پاکیزگی کا اقرار کرتا چلا جائے گا، اتنا انسان اس کی پاکیزگی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا فرمایا سبحان الذی، پاکیزہ ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، کہ جس نے سیر دی ہے اپنے بندوں کو۔ دونوں مقامات پہ نہ اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا نہ اپنے بندے کا نام کا ذکر کیا۔ بہت سے لوگ کبھی اعتراض کرتے ہیں نا، قرآن میں تو بہت سے مقامات پہ اللہ نے ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آیہ ولایت میں نام کا ذکر کر دیا جاتا تو ہمیں ولی کا پتہ چل جاتا، ہمیں امیر المؤمنین کا پتہ چل جاتا، اللہ نے نام کا ذکر نہیں کیا۔ تو عزیزان اکرام، آج بتانا چاہتا ہوں کہ نام کا ذکر کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نام کا ذکر کرنا بہتر نہیں ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نام نہیں بیان کرنا چاہیے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ ان میں سے ایک مقام کہ جہاں پر کسی ذات کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، وہاں پر نام بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاکیزہ ہے وہ ذات، نہیں کہا سبحان اللہ الذی، وہ اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اپنے نام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ نام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جو بھی ذکر کرنے والا ہو اس کو اس کی عظمت کا احساس ہو جائے، اس کے کمالات کو پا سکے۔ اور عبد کے نام کو بھی ذکر نہیں کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کسی بھی تفسیر کو، قرآن کی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر مفسر یہ کہے گا اس عبد سے مراد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس عبد سے مراد ہر بندہ ہے، ہر انسان اس سے مراد ہے۔ اس نے عبد کا ذکر کیا، ہم نے عبد سے کچھ سمجھا، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کے مطلق سے، اطلاع کے آیات سے ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کے مراد کو نہ پا لیا جائے۔ اگر اللہ کی ذات نے اپنے عبد کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کے تذکرہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم پیغمبر کی ذات کو سمجھتے ہیں، تو آیہ ولایت میں جہاں پر اللہ نے ولی کا نام تو ذکر نہیں کیا بلکہ ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں یہ علی ولی اللہ ہے۔ اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر دی۔ عزیزان گرامی، بہت سے علماء نے معراج میں اختلاف کیا اور آج بھی اس میں بڑی بحث موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معراج روحانی، معراج جسمانی نہیں ہے۔ بعض نے کہا معراج خواب کی حالت ہوگی، لیکن اللہ کی ذات نے اس آیا میں کچھ واضح بیان کیا ہے تاکہ ہر انسان کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو سکے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر نہ خواب ممکن ہے نہ روحانی معراج ممکن ہے، بلکہ اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر دی ہے۔ جب بندے کو سیر دی جاتی ہے تو بندے کی سیر سے مراد اس کی روح کی سیر نہیں ہے، اس کی خواب کی سیر نہیں ہے، بلکہ خود بندے کو اٹھایا ہے، اپنے بندے کو معراج عطا کی ہے۔ بس معراج بندگی کے لیے ہے۔ معراج جب تک انسان میں بندگی نہ آ جائے اس وقت تک انسان میں معراج پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان عروج پہ، معراج سے مراد کیا ہے؟ معراج سے مراد ہے عروج پہ چلے جانا، بلندی پہ چلے جانا۔ انسان بلند اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی اس بارگاہ میں جھکتا چلا جائے۔ جتنا اس کی بارگاہ میں انسان جھک گیا اتنا بلند ہوتا چلا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے میرے پروردگار میرے لیے اس سے بڑی عزت بھی کیا ہے میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ بندگی عزت ہے، بندگی میں عزت ہے۔ جتنی بندگی بڑھتی چلی جائے گی اتنی انسان کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سے بڑی عزت بھی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس سے بڑی عزت بھی کیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ وَإِلَٰهِ كَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اے میرے پروردگار اس سے بڑا میرے لیے فخر بھی کیا ہے کہ تو میرا رب ٹھہرے۔ اس کا رب ہو جانا ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور اس کی بارگاہ میں جھک جانا ہماری عبودیت اور بندگی کے لیے عزت کا باعث ہے۔ وہ بندگی باعث عزت ہے کہ جو بندگی خدا کے لیے ہو۔ بندہ ہر ایک ہے، ہم سب بندے ہیں، لیکن کچھ بندے اپنی ذات کے ہیں، کچھ بندے دنیا کے ہیں، کچھ بندے مال کے ہیں، کچھ بندے مقام کے ہیں، کچھ بندے اپنی بیوی کے ہیں، کچھ بیویاں اپنے شوہر کے لیے، کچھ مال کے لیے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے بھی بلند کر لیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مال و متاع سے بھی اپنے آپ کو بلند کر لیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا سے بھی اپنے آپ کو بلند کر لیا، بلند کیا اور بندگی کو عزت سمجھا ہے، الہی بندگی کو عزت سمجھا۔ لہذا فرمایا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میری اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ میں دنیا کی ہر بندگی کو ٹھکرا دیا ہے اور تیری بندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کی بندگی کو اختیار کر لینا انسان کی عزت کا باعث ہے۔ یہ بندگی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس بندگی تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر انسان حکمت بندگی کو پہچاننا چاہے تو اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کیسے انسان اسرار بندگی کو سمجھ سکتا ہے؟ اسرار بندگی کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات کو اپنے معبود کے ساتھ کچھ اس طرح سے متعلق کر دے کہ اسے معبود کے سوا اس کائنات میں کوئی شے نظر نہ آئے۔ توجہ آپ حضرات کی، میں نے عرض کیا ہے، اپنے جملے کو پھر دوہراتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ کو مبذول کر سکوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ایک انسان اس کائنات میں معبود کے علاوہ کوئی شہر دیکھے، اگر دیکھے تو محض اپنے معبود کو دیکھے، معبود کے علاوہ ہر شہر سے بلند ہو جانا۔ ہر شہر سے بلند ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا میں تین قسم کے واسطے ہیں، ایک عابد ہے کہ جو بندگی کرنے والا ہے، ایک عبادت ہے،
کہ جو بندگی کا ذریعہ ہے، ایک معبود ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں عابد کا تصور ختم ہو جائے، عبادت کا تصور ختم ہو جائے، محض معبود کا تصور باقی رہ جائے، یعنی نہ اسے اپنی ذات کا تصور باقی رہ جائے، نہ اسے اپنی عبادت کا تصور باقی رہ جائے، بلکہ اس کی ذات کے سامنے فقط ایک شے موجود ہو اور اس کا معبود ہو۔ لہذا جب اپنے مولا امیر المومنین علیہ السلام والسلام کی اس کلام کو پڑھتے ہیں کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بندگی کرو، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَيْثُ تَرَاهُ، اللہ کی بندگی کچھ اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی بندگی کی حکمت کو پانے کے لیے بندگی کے ساتھ عشق کرنے کی ضرورت ہے، بندگی کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، بندگی کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ عبادت سے ہرگز مراد نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد تمام وہ عبادات ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اور ہر عبادت اپنی حکمت رکھتی ہے، ہر عبادت میں حکمت پائی جاتی ہے۔ لیکن حکمت عبادت کو پانے کے لیے انسان کو معبود کی معرفت کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان اپنے معبود سے آشنا نہ ہو جائے، اپنے معبود کے علاوہ کسی شے کو دیکھے نہ، کائنات کے ہر ذرے سے آزاد نہ ہو جائے۔ عبادت انسان کی آزادی کے لیے ہے، عبادت انسان کو آزاد کرتی ہے، آزاد منش بناتی ہے، حریت کا سبق سکھاتی ہے۔ آزادی ایسی آزادی کہ جو اپنی ذات سے بھی آزادی ہو، یعنی جب قفس سے آزاد ہونا چاہے، پنجرے سے آزاد ہونا چاہے، انسان اس دنیا کے پنجرے سے جب آزاد ہونا چاہے تو دنیا کا پنجرہ خود اس کی ذات میں موجود ہے، اس کی کائنات میں موجود ہے۔ اگر ایک انسان اپنے معبود کو دیکھنا چاہے تو معبود کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے اپنی ذات سے بھی پرواز کرے، اپنی کائنات سے بھی پرواز کرے، ماوراء دنیا چلا جائے، تب اس کو معبود کی ذات تک پہنچنے کا لطف محسوس ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ جو کبھی اپنے خول میں بند رہے، اپنی عبادت کو شمار کرتا رہے، دیکھیں میں نے کتنی عبادت کی ہے، کبھی عابد خود اپنی ذات کو دیکھتا ہے، کبھی عابد اپنی عبادت کو شمار کرتا ہے، اور کبھی عابد اپنی ذات سے، اپنی عبادت سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب ان دو معارف سے آزاد ہو گیا، ان دو معانی سے آزاد ہو گیا، تو عابد معبود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے اپنی ذات کو محض کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی شہید صدر نے، وہ عظیم ہستی کہ جس نے اللہ کی راہ میں عظیم قربانی پیش کی، وہ سید بزرگوار جس نے اس صدی میں اسلام کی بقا کے لیے عراق کی سرزمین پہ، اس سرزمین پہ جس پہ سید الشہداء نے اپنی جان کو فدا کیا، اس سرزمین پہ اپنی جان کو قربان کیا، ارشاد فرماتے ہیں دوبو فی الخمینی کما ہو یدب فی الاسلام، کہ تم خمینی میں اس طرح سے ذوب ہو جاؤ جیسے اس نے اپنے آپ کو اسلام میں ذوب کر دیا ہے۔ کبھی انسان خود اپنے آپ کو ذم کر دیتا ہے، یعنی ذات انسان کی ذات نہیں رہ جاتی، اس کی خدمات نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اپنی ذات کو ذم کر دیتا ہے اسلام میں، اپنی ذات کو معبود میں ذم کر دینے کا نام بندگی، یعنی انسان کی ذات باقی نہ رہ جائے، انسان کی بندگی باقی نہ رہ جائے، کسی شے کو شمار نہ کرے۔ مثال دیتا ہوں، آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا سفر طولانی ہو, جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے بلکہ اپنے سفر کے آئندہ مقصد کو دیکھتے ہیں, کتنے مائل باقی رہ گئے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کتنے مائل گزر چکے ہیں. جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ڈسٹینس باقی رہ گیا. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کتنا ڈسٹینس ہم چل کے آ چکے ہیں. انسان کی بندگی کی بھی یہی کیفیت ہے کہ انسان اپنی بندگی کرنے کے بعد مڑ کر یہ نہیں دیکھتا کتنی کر چکا ہوں, بلکہ دیکھتا ہے میرا مقصد کتنا باقی ہے, سفر کتنا باقی رہ گیا, ابھی ڈسٹینس کتنا باقی ہے. جس کو اپنے ڈسٹینس کا احساس وہ مڑ مڑ کر نہیں دیکھتا ہے. ڈرائیو میں اگر مڑ مڑ کے دیکھے تو بہت تھوڑی دیر کے بعد ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عبادت میں بھی اگر انسان اپنی عبادت کو شمار کرنے لگے, اپنے آپ کو عابد سمجھنے لگے, اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنے لگے, متقی سمجھنے لگے, تو ایسا شخص عبادت کے قریب نہیں ہو سکتا ہے, معبود کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے. معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی ذات میں, اس کے دل میں ایسا اخلاص پیدا ہونا چاہیے. لہذا نیت کی ایک شرط جو قرار دی گئی ہے وہ اخلاص قرار دی گئی. اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خالص کر دے. خالص کس شے سے کر دے؟ خالص ذاتیات سے کر دے, اپنے افکار سے بالا تر ہو جائے, اپنی جان سے بالا تر ہو جائے, اپنے اطراف سے بالا تر ہو جائے, اپنے ماحول سے بالا تر ہو جائے, اپنی دنیا سے بالا تر ہو جائے, اپنے بینک بیلنس سے بالا تر ہو جائے. بالا تر ہوتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنی عبادت کو بھی عبادت شمار نہ کرے بلکہ اپنی عبادت کو اللہ کی خدمت شمار کرے. بارگاہ خدا میں اس طرح جھک جائے کہ اپنی عبادت کو بھی شمار نہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے, بلکہ محض اس ذات کو مستحق کے عبادت سمجھ کے عبادت کرے. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار میں تیری بندگی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جنت کی شوق میں بندگی کروں, اے میرے پروردگار میں تیری بندگی تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں نے تجھے مستحق کے عبادت پایا ہے لہذا تیری بندگی کرتا ہوں. کبھی انسان اسے مستحق کے عبادت سمجھ کر اس کی بندگی کرے. صلوات پڑھنا ہے.
اللہم صل علی
وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ, اس کی بندگی اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو تو حد عقل اتنا تو یقین کر لو کہ وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے اعمال کو مشاہدہ کر رہی ہے, تو یقیناً انسان جب بندگی کرے گا تو اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا, اور یہ اخلاص انسان میں عشق پیدا کرتا ہے. اللہ کی ذات کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے. بس اوقات ہم اللہ کی بارگاہ میں احسان جتلاتے ہیں, پروردگار ہم ہی تو ابھی تک اتنی تیری بندگی کر رہے تھے, مدت گزر گئی, ہم تو ہمیشہ تیری بندگی کرتے رہے. کوئی ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کو بندگی کی ضرورت تھی. کبھی اہل بیت کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں مولا ہم تو ابھی تک آزادار ہیں, ہم تو مسلسل آزاداری میں آتے ہیں, مولا ہم نے تو ہمیشہ آپ کی خدمت میں زندگی بسر کی ہے. گویا ایسے لگتا ہے کہ اہل بیت کو ہماری آزاداری کی ضرورت ہے. اہل بیت کو ہماری آزاداری کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اہل بیت کی آزاداری کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے. یہ ہماری ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں. ہم اپنی عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لہذا اس میں احسان نہ جتلایا کریں, اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس پہ احسان نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بندگی کی توفیق عطا کر دی. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے پاس عرفا یہ فرماتے ہیں کہ ہر سجدہ شکر کے لیے ایک سجدہ شکر کی ضرورت ہے، ہر سجدہ شکر کے لیے ایک اور سجدہ شکر کی ضرورت ہے، تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اے خدا تو نے مجھے سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے دی، اور ہر عزاداری کے بعد، ہر عزاداری کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے عزاداری کی توفیق دی ہے، یہ احسان نہیں ہے اہل بیت میں، یہ احسان نہیں ہے اہل بیت میں، یہ اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے زمرے میں شمار کر لیا، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں سے شمار کر لیا، یہ ان کا احسان ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، یہ ان کی غلامی کا اثر ہے، یہ ان کی محبت کا اثر ہے۔ بس عزیزان گرامی، انسان اگر حکمت عبادت تک پہنچنا چاہے تو اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کو اپنی زندگی میں اپنے خیال میں رکھے، اپنے معبود کے لیے عبادت کرے۔ لیکن معبود کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ محبت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کوئی اور شے بھی ہے؟ یعنی اگر پورے دین کو، پورے دین کو خلاصہ کر دیا جائے، پورے دین کو خلاصہ کر دیا جائے تو یہ پورا دین محبت میں خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر محبت کو نکال لیا جائے تو دین دین نہیں رہتا۔ حال الدین الا الحب، محبت کرنا کس شے سے؟ محبت کرنا ہر اس شے سے جس کا تعلق اس ذات کے ساتھ قرار پائے، ہر وہ شے کہ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہوتی چلی جائے اس کے ساتھ محبت کرنا۔ بس اگر کائنات اس ذات کے ساتھ متعلق ہو جائے اس کے ساتھ محبت کی جائے، اگر انسان اس ذات کے ساتھ متعلق ہو جائے تو ان کے ساتھ محبت کرنا، اور اگر انسانوں میں سے کچھ ایسی ہستیاں موجود ہوں جن کو اللہ نے حبیب خدا بنا دیا، اپنا محبوب بنا دیا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ اور ہے؟ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب امیر المومنین کو پیغمبر نے غدیر خم کے میدان پہ منصوب کر دیا، امیر المومنین کو امامت کے منصب پہ فائز کر دیا، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بارگاہ خدا میں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم والے من والاہو وعاد من عاداہو، اے پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی فرما۔ اور اسی عہد کو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، دین محبت کا نام ہے، دین عداوت کا نام نہیں ہے، دین دشمنی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، دین محبت پیدا کرنے کے لیے، دین جذبہ محبت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس دین کے رہبروں کے گھر میں اگر دشمن بھی آ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی پناہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین محبت کا دین ہے، عداوت کا دین نہیں ہے۔ زیارت میں جن جملات کو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم وولی لمن والاکم، اے اہل بیت اطہار، ہم ہر اس جگہ پر تسلیم ہیں جہاں پر آپ تسلیم ہو گئے، اور ہر اس جگہ میں ہم جنگ کی حالت میں ہیں جہاں پر آپ نے جنگ کی، اور جن جن کی آپ کے ساتھ دوستی ہے ہماری ان کے ساتھ دوستی پائی جاتی ہے۔ بس ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت ہے، ہم اگر دوست بناتے ہیں تو دوست اہل بیت کے دوست کو بناتے ہیں، دشمن بناتے ہیں تو دشمن اہل بیت کو دشمن بناتے ہیں۔ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت اطہار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری کبھی خوشی اور غمی کا معیار بھی اہل بیت اطہار ہے. مومن وہ کرتا ہے کہ جو اپنی خوشی اور غمی کو بھی بیچ دیتا ہے, اپنی دوستی اور دشمنی کو بھی بیچ دیتا ہے, اپنی خوشی اور غمی کو بھی بیچ دیتا ہے. پانچویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں, الذین فرماتے ہیں الذین یفرحون بفرحنا, ہمارے شیعہ وہ ہیں, شیعہ کی تعریف کرتے ہیں, شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں, وہ یحزنون بحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. شیعہ کی تعریف کی, یعنی کیا, یعنی ہماری کوئی خوشی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ جس خوشی میں اہل بیت کی خوشی کو شریک نہ کرے, اور ہمارا کوئی غم ایسا غم نہیں ہے کہ جس غم میں ذکر اہل بیت نہ پایا جاتا ہو. صلوات پڑھیں آپ. بس حکمت عبادت تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ محبت ہے. یعنی انسان عبادت سے محبت کرے, عبادت کرنا مہم نہیں ہے, عبادت سے محبت کرنا مہم ہے. نماز پڑھنا مہم نہیں ہے بلکہ نماز سے محبت کرنا مہم ہے. جہاد کرنا مہم نہیں ہے, جہاد سے محبت کرنا مہم ہے. روزہ رکھنا مہم نہیں ہے اللہ کے لیے بلکہ روزے سے عشق کرنا مہم ہے. عبادت سے عشق کیا ہے. جب انسان کی زندگی میں عشق عبادت پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے صحرائے کربلا کیوں نہ ہو, نصف النہار میں دن پہنچ جائے, اس طرف سے تیر چل رہے ہو, تو اس حالت میں بھی ابو سمامہ ساعدی کو نماز یاد آتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر نماز پڑھی نہیں جاتی ہے, نماز سے عشق کیا جاتا ہے. مکتب اہل بیت مکتب عشق ہے, مکتب اہل بیت مکتب محبت ہے. عشق سے مراد کیا ہے عزیزان گرامی؟ عربی میں عاشق کا کلمہ جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا جو درختوں کے ارد گرد اپنا جال بچھاتی ہے. یہ جڑی بوٹی جب درخت کے ارد گرد کچھ اس طرح سے اپنا جال بچھاتی ہے کہ تمام شاخوں تک پہنچ جاتی ہے. جڑ سے شروع ہوتی ہے, تنے سے شروع ہوتی ہے, اور تمام حصوں کو اپنے گھیرے میں لیتے لیتے بالآخر شاخوں تک پہنچ جاتی ہے. کچھ اس طرح سے پورے درخت کو اپنے گھیراؤ میں لیتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ درخت خشک ہونے لگتا ہے, اس کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں. اس جڑی بوٹی کا نام عاشقہ ہے. عربی میں اس جڑی بوٹی کا نام عاشقہ ہے, یعنی اس جڑی بوٹی نے اپنی ذات کو اس درخت کے ارد گرد کچھ اس طرح سے پھیلا لیا ہے کہ اس درخت کو خشک کرنے پہ مجبور کر دیا. کچھ اس طرح سے عاشق ہو گئی کہ اس نے اس درخت پورے کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہے. ایک ذات کا, ایک شے کا عاشق ہو جانا یعنی اس کی پوری ذات کو اپنے دل میں بسا لینا. عبادت کے ساتھ عشق کرنا یعنی عبادت کو اپنے دل میں جگہ دینا. جب تک عبادت قانون رہتی ہے, جب تک عبادت کو واجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس وقت تک عبادت سمجھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن جب عبادت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر عبادت کو سمجھا جا سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ کبھی جنگ صفین میں امیر المؤمنین جب جنگ لڑ رہے تھے جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حضرت نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا. حضرت گھوڑے سے اترے, اتر کر ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے. بس اوقات مصلی, مصلی سے مراد یہ مصلی نہیں ہے بلکہ ہر مومن کا مصلی یہ زمین ہے, جہاں پر بھی مومن کھڑا ہو جائے وہ زمین مسلح پر کرتی ہے. اور عجیب نہیں ہے کہ وہ ذات کہ جس نے دنیا کو بندگی کا سلیقہ سکھایا, امیر المؤمنین جیسی ذات جب اللہ کی بارگاہ میں مسلح عبادت پہ کھڑی ہوئی, اللہ اکبر کا کلمہ کہنے سے پہلے شخص آ گیا, آ کر کہا کہ یا مولا امیر المؤمنین کیا آپ اس حالت میں جب جنگ اپنے پیک پہ پہنچ چکی ہے, اس وقت ان کی طرف سے دشمن کی طرف سے تیر چل رہے ہیں, مسلسل حملے ہو رہے ہیں, آپ اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اس حالت میں بھی آپ کو ابھی نماز یاد ہے, تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے, ابھی کافی وقت باقی ہے. تو امیر المؤمنین نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا ہم لڑتے ہی تو اس عبادت کے لیے, ہماری جنگ کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, ہماری جنگ کا ہدف یہ ہے, ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا میں انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے. دین جنگ کا دین نہیں ہے, دین محبت کا دین ہے, دین عشق کا دین ہے, دین ایسا دین ہے کہ جو انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ وہ دین ہے کہ جس کا سربراہ کبھی کربلا کی عاشور کی شب نصف شب کو اپنے خیمے کو چھوڑ کر صحرا کربلا میں آتے ہیں. یہ دین محبت کا دین ہے, یہ عشق کا دین ہے. صحرا کربلا میں عباس کو بھیجتے ہیں, عباس جاؤ عمر سعد کو بلا کر کہا یا ابن رسول اللہ عاشور کی رات ہے, نصف شب ہو چکی ہے, عمر سعد اس وقت ہم پہ حملے کے لیے تیار ہے, کیا اس وقت بھی آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا ہم دین محبت کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں, ہم آخری لمحات میں بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں. سیرت اہل بیت سیرت محبت ہے, سیرت الفت ہے, سیرت ولایت ہے. ولی لمن والاه, جہاں جہاں آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی وہاں محبت کرتے ہیں, جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے ہماری دوستی بھی ان کے ساتھ دوستی ہے. راوی نے لکھا ہے حسین ابن نمیر قاتل علی اکبر. عزیز و علی اکبر میرے مولا کو بہت زیادہ عزیز تھے, بڑا پیار تھا میرے مولا کو علی اکبر سے, سید سجاد کو بھی علی اکبر سے بہت زیادہ پیار تھا. علی اکبر سب سے زیادہ عزیز ہستی کربلا کی سرزمین. مقتل نے لکھا ہے کہ میرے مولا کربلا کی سرزمین میں عاشور کے دن بعض مقامات پر دھاڑے مار کے مرے, بعض مقامات پر دھاڑے مار کے مرے. ایک وہ مقام تھا کہ جب میرے مولا اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آ گئے, جب میرے مولا اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آ گئے تو حضرت بیٹھے, بیٹھ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا, تو یہ چہرہ بھی معمولی چہرہ نہیں تھا, یعنی کبھی میرے مولا نے اپنے نانا کی شبیہ کی زیارت کرنا شروع کی. جب اپنے نانا کی شبیہ کی زیارت کرنا شروع کی تو عزادار ایک مرتبہ یہاں حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا ابا عبداللہ حسین دھاڑے مار کے رونے لگے, بلند آواز سے حضرت رونے لگے. لیکن پھر میرے مولا نے ایک مرتبہ برچی میں ہاتھ ڈالا, یہ برچی کیسی برچی تھی, حسین ابن نمیر نے علی اکبر کو ایک برچی ماری, برچی مارنے کے بعد اس برچی کو توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد یہ کہا تھا کہ علی اکبر میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تیرے بابا حسین بڑے صابر ہیں, میں کربلا کی سرزمین پہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنا صابر ہے. قاتل یہ چاہتا تھا کہ حسین کی صبر کی آزمائش کرے, لہذا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا ہے, اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر سے کہہ دیا علی اکبر آپ بھی تیار ہو جائیں میرے اسماعیل, میں ابراہیم بنتا ہوں تو اسماعیل بن جا. پھر ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، میری لاکھ ہو جانے قربان ہو جائے یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ پہ یا ابا عبداللہ، بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ. یا زادارو، یہی قاتل علی اکبر کبھی جب میرے مولا سید سجاد مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ میں آتا ہے، مدینہ میں آیا، اس کے پاس زاد راہ موجود نہیں ہے، مسافر ہے. میرے مولا سید سجاد نے اس حسین ابن نمیر سے مخاطب ہو کر کہا، حسین ابن نمیر، مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو، تمہارے پاس زاد راہ موجود نہیں ہے، ہم زاد راہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے تو حسین ہم آپ کو اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اپنے غلام سے کہا، جاؤ جا کے ایک گھوڑا میرے گھر سے پکڑ کے لاؤ. گھوڑے کو لایا گیا، کہا حسین ابن نمیر یہ گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہو کر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاؤ. جب حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا تو یہاں پر سید سجاد نے ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہو کر کہا، حسین ابن نمیر یہ نہ سمجھنا ہم نے پہچانا نہیں ہے، حسین ہرگز یہ نہ سمجھنا ہم نے پہچانا نہیں ہے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو وہی ہے جس نے میرے علی اکبر کے سینے میں ڈیرا توڑا تھا، تو وہی ہے جس کے نیزہ توڑنے کی وجہ سے میرے علی اکبر نے دم توڑ دیا، جس نے میرے بابا کی صبر کو آزمانا چاہا تھا، لیکن جب ہمارے دروازے پہ مہمان آ جاتے ہیں، ہم اہل بیت کی شیوا یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ہم دین کو محبت کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں، ہم دین کو محبت کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں. یا زاداروں، آئیے آج ہم آزاداری کرتے ہیں نا، لیکن ایک آزادار کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک ایسے آزادار کا تذکرہ کرتا ہوں جو کربلا کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آزادار رہا، جس نے کوئی آن ایسی نہیں گزاری ہے. آزاداری ایک حقیقت رکھتی ہے، آزاداری خود ایک معنویت رکھتی ہے، آزاداری کے بھی اسرار ہیں، آزاداری کے باطن ہیں. آئیے باطن آزاداری کو سید سجاد سے سیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں میرے مولا کس طرح سے آزادار رہے. راویوں نے لکھا ہے، کبھی قصاب کی دکان کے باہر آ کر کھڑے ہوتے تھے، میرے مولا قصاب کی دکان پہ کھڑے ہوتے تھے، آ کر قصاب سے پوچھتے تھے، قصاب کیا تو نے اپنے ذبیحہ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ آزادار جواب ملتا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم جب کبھی کسی حیوان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اسے پانی ضرور پلاتے ہیں. تو آزادار ایک مرتبہ رخ مڑ جاتا تھا کربلا کی طرف، میرے مولا فرماتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حیوانوں کو تو پانی پلایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہ گیا تھا. میرے مولا ابا عبداللہ حسین آخری لمحات تک کہتے رہ گئے، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. آزادار میرے مولا کی پیاس معروف پیاس ہے، کبھی میری آقا زادی زہرا جب اس دنیا سے جانے لگی تو بی بی نے ایک وصیت کی، اے میری زینب، میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. آزادار سید سجاد کبھی کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو جنازہ اٹھانے والوں کے پاس آ جاتے، دیکھیے آزاداری ہے، کیسی آزاداری ہو رہی ہے. اور سید سجاد سے سیکھے آزاداری کیسے کی جائے، کبھی اس جنازہ اٹھانے والے کے پاس آ جاتے ہیں، جنازہ اٹھانے والوں سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اس جنازے کو غسل دیا ہے؟ کیا اسے کفن بھی دیا ہے؟ کیا اس کو حنوت کیا ہے؟ جواب ملتا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، اپنی میتوں کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں. آزاداروں پھر ایک مرتبہ ہاں بلند کر کے کہتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اپنے بابا کی لاش کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اس طرف سے زینب کو احساس ہوا, اے کہا میرے بھتیجے اور سید سجاد تجھے کیا ہو گیا ہے, آخر کیوں خاموش کرا ہے, اے کیا ہو گیا تجھے, میں دیکھ رہی ہوں تیرے چہرے پہ زردی چھاتی جا رہی ہے اور تو مرنے کے قریب ہو گیا. جب زینب نے پوچھ لیا نا, جب پھپھی اما نے پوچھ لیا تو سید سجاد نے کہہ دیا پھپھی اما بابا کی لاش کربلا کی سرزمین ہے, ابھی غسل بھی نہیں دیا, کفن بھی نہیں دیا ہے, دفن بھی نہیں کر سکا ہوں, آخر بے بیٹا کیسے چھوڑ کے چلا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ, انہی آنسوؤں کے ساتھ بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے, یا اللہ 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 الہی بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگارہ اس عبادت کو خالصانہ عبادت کے طور پر قبول فرما, پروردگارہ ان آنسوؤں کو بارگاہ امام زمانہ میں ہدیے کے طور پر پیش فرما, پروردگارہ اس مجلس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما, رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما, مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما, تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما, عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما, پروردگار امام زمانہ کا جب ظہور فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے, بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین.